إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين میرے محترم دینی بھائیوں اسلام پاکیزگی والا دین ہے اللہ رب العالمین تمام عیوب سے پاک ہے ہر قسم کی کمزوری اور ہر عیب سے اللہ رب العالمین پاک ہے اور اللہ تعالی بندوں کے معاملے میں بھی پاکیزگی کو پسند کرتا ہے اسی لیے اللہ تعالی نے گندگی میں رہنے کو نجاست سے دور رہنے کو اور گندگی سے اپنے آپ کو بچانے کو اللہ تعالیٰ نے لازم کر دیا ہے حلال چیزیں کھانے کا حکم دیا اور حرام چیزوں کے کھانے سے استعمال کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا اسلام ایک ایسا دین ہے چاہے کھانے پینے کا معاملہ ہو یا کمائی کا معاملہ ہو یا اسی طرح سے لباس اور جگہ کا معاملہ ہو اسلام اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ مسلمان پاک صاف رہیں اور گندگی سے دور رہیں چاہے گندگی ظاہری ہو یا باطنی ہر قسم کی گندگی سے دور رہنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے لباس پر گندگی لگ جائے صاف کرنا ہے جسم پر نجاست لگ جائے اس کو پاک کرنا ہے صاف کرنا ہے گھروں کو راستوں کو پانی کو ہر قسم کی جگہ ان کو پاک صاف رکھنے کا ہم کو حکم دیا گیا ہے اور نہ صرف یہ کہ ظاہری اعتبار سے پاکیزگی کا حکم ہے بلکہ باطنی اعتبار سے بھی ہم کو پاک ہونے کا حکم دیا گیا ہے ایک انسان دنیا میں رہتا ہے یہاں کے ماحول کا اس کے دل پر اثر پڑتا ہے آخرت کے معاملے میں غفلت اللہ تعالیٰ سے دوری اسی طرح سے دنیا کی لذتیں اور شہوتیں یہ انسان کے دل میں گھر کرتی ہیں لہذا اس کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے نفس کو ان تمام آلائشوں سے گندگیوں سے پاک کرے پھر ایک آدمی دنیا میں رہتا ہے اس سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں گناہ اس سے ہوتے رہتے ہیں لہذا اس کو حکم ہے کہ اگر تجھ سے گناہ ہو جائے تو گناہ کی جو گندگی تیرے دل پر لگ گئی ہے اس سے اپنے دل کو پاک کرے اپنے نامہ اعمال کو صاف کر توبہ کے ذریعے سے تو اسلام ایک ایسا دین ہے جو ایک انسان کو پاکیزگی کا حکم دیتا ہے گندگی سے بچنے کی تعلیم دیتا ہے اور یہ اسلام کا کمال ہے کہ زندگی کے تمام امور میں انسان کو رہبری دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین اللہ تعالیٰ بار بار توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے اگر اس آیت میں آپ غور کریں تو اس آیت میں دونوں چیزوں کو جمع کر دیا گیا ہے باطنی پاکی اور ظاہری پاکی ایک انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر دھبا لگ جاتا ہے اس کی روح بگڑ جاتی ہے اس کی روح پر غلط اثرات پڑتے ہیں جب وہ توبہ کرتا ہے تو یہ گندگی جو گناہ کی گندگی تھی اس سے وہ اپنے آپ کو صاف کر لیتا ہے اسی طرح سے جسمانی اعتبار سے آدمی روزمرہ پیشاب پاخانہ روزمرہ کی ضرورتیں ہیں لہذا ایک آدمی جہاں گناہوں سے پاک ہو رہا ہے وہیں اپنے جسم اور اپنے لباس کو بھی پاک کرنے کی اس کو کوشش کرنا چاہیے تو اسلام میں پاکیزگی کو بہت اہمیت ہے اور ایک نمایاں حکم اسلام کا یہ بھی ہے کہ ایک انسان گندگی سے اپنے آپ کو بچائے اور صاف ستھرا رہے دوسرے دینوں کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں پر اونچا ہونے کے لیے اپنے آپ کو ان تمام پاکیزگی والے معاملات سے دور کرنا پڑتا ہے۔ جادوگروں کو آپ دیکھیے، شیطان کو خوش کرنے کے لیے گندا رہنا پڑتا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ پاکیزگی کو پسند کرتا ہے، گندگی کو پسند نہیں کرتا ہے۔ وہ نیکیوں کو پسند کرتا ہے، توبہ کو پسند کرتا ہے، گناہوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ وہ حلال رزق کو پسند کرتا ہے، حرام کو نہیں۔ تو لہذا اللہ نے جو دین دیا ہے، اس دین کو اپنانے میں ہمارے جسم، ہماری روح، ہمارے نام اعمال سب کی پاکیزگی ہے۔ تو آدمی کو چاہیے کہ دین معلوم کریں اور شرعی احکام معلوم کر کے اپنے ظاہر اور اپنے باطن کو پاک کرنے کا اہتمام کریں۔ تو آج کے اس درس میں اسلامی احکام اس سلسلے میں کیا ہیں اور اسلام میں کیسے ہم کو پاکیزگی کی تعلیمات دی گئی ہیں، انشاءاللہ ایک ایک کر کے احکام ہم دیکھیں گے، اور جسم، لباس، جگہ، ان تمام اعتبار سے پاکیزگی کی کیا تعلیمات اسلام میں ہیں، انشاءاللہ ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث جس کو امام ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہی روایت جابر بن عبداللہ اور انس بن مالک سے بھی ہے، فرماتے ہیں ان هذه الايه نزلت فيه، نزلت کون سی آیت؟ فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين۔ ایک مسجد کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا اور کہا کہ اس مسجد میں نماز پڑھنے والے، اس مسجد میں جانے والے ایسے لوگ ہیں جو اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ پاک صاف رہیں، طہارت اختیار کریں، واللہ یحب المطہرین، اور اللہ تعالیٰ بھی پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تطہر جس کو آپ کہتے ہیں، پاکیزگی اختیار کرنا، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے جو پاکیزگی کا اہتمام کرتے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا معشر الانصار، اے انصار کے لوگوں، اے قبیلہ انصار، ان اللہ قد اثنى علیکم فی الطہور فما طہورکم، اللہ تعالیٰ نے تمہاری تعریف کی ہے پاکیزگی کے معاملے میں، تو تمہارا کیا طریقہ ہے پاک ہونے کا؟ انصار سے آپ نے پوچھا ہے۔ قالوا نتوضا للصلاه ونغتسل من الجنابه ونستنجي بالماء، کہا، تین جواب دیے انہوں نے، تین باتیں بتلائیں۔ کہا نتوضا للصلاه، ہم نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، ونغتسل من الجنابه، اور جنابت سے پاکیزگی اختیار کرتے ہیں، غسل کرتے ہیں، ونستنجی بالماء، اور ہم پیشاب پاکانہ جو ہوتا ہے تو اس کے بعد صفائی پانی سے کرتے ہیں، استنجا ہم کرتے ہیں تو پانی سے کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا قال فہو ذاک، آپ نے کہا یہی وہ بات ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی ہے، فعلیکم، تو اس کا اہتمام کرتے رہو۔ یعنی ایک انسان عبادت کے لیے وضو کا اہتمام کرے، وضو ٹوٹ جائے فوراً وضو کرے، اور جب نجاست اس کے جسم پر لگ جائے، پیشاب پاکانے یا کسی اور ذریعے سے پانی سے اس کی صفائی کرے، اور اسی طرح سے جنابت کی حالت ہو تو وہ برابر غسل کرے۔ یہ جو چیزیں ہیں، ان تین چیزوں کے بارے میں، ان تین چیزوں پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی اور کہا کہ اس مسجد میں جانے والے قبا کے لوگوں کے بارے میں آیت نازل ہوئی کہ ایسے لوگ ہیں جو پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خود پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکیزگی کو پسند کرتا ہے، اور جو لوگ پاک صاف رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی پسند کرتا ہے۔ اس سے بات معلوم ہوئی کہ استنجا پانی سے کرنا افضل ہے اور یہ اللہ کو پسند ہے، لیکن بدقسمتی سے آج آپ دیکھیں گے مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو سرے سے استنجا کرتا ہی نہیں ہے، پیشاب کر لیا، کہیں بھی کھڑے ہو کر دیوار پر پیشاب کر دیا، اور اس کے بعد نہ ڈھیلا لینے کا اہتمام ہے نہ پانی کا، اور پھر اس کے بعد جب نماز کا وقت آتا ہے تو پھر آدمی کہتا ہے کہ میری طہارت نہیں ہے۔ تو یہ طہارت کا نہ ہونا اس کے دین کا بگاڑ ہے، اور اس کے ذریعے سے، اس کی وجہ سے، اس کی بنیاد پر کئی عبادات ضائع ہو جاتی ہیں۔ لیکن ایک آدمی اگر طہارت کا اہتمام کرے تو اس کے لیے اللہ کے قرب کے وسائل آسان ہو جاتے ہیں، نماز پڑھ سکتا ہے، وہ کبھی کسی کی وفات ہوئی جنازے میں شریک ہو سکتا ہے، اس کی نماز پڑھ سکتا ہے، ورنہ بعض اوقات آدمی پاک صاف نہیں ہونے کی وجہ سے لباس بھی صاف نہیں ہے، جسم بھی پاک نہیں ہے، تو ایسا آدمی نمازوں کو بھی چھوڑنے والا بنتا ہے۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ پانی سے استنجا کرنا افضل ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے جو استنجا میں پانی کا استعمال کرتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ پاکی اور پاکیزگی ظاہر و باطن دونوں کی ہونا چاہیے، اور عقیدے کی بھی پاکیزگی ہے، اور جسم کی بھی ہے، اور لباس کی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ۔ اوثان وثن کی جمع ہے، اور وثن کے معنی ہوتے ہیں بت اور ایسی چیز جس کو پوجا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو گندگی قرار دیا ہے کہ بتوں کی گندگی سے بچتے رہو، یعنی یہ کون سی گندگی ہے؟ یہ عقیدے کی گندگی ہے۔ بتوں کی گندگی کون سی ہے؟ ایک انسان بتوں پر اعتماد کرے، ان سے دعا کرے، ان کے آگے جھکے، ان سے نظر و نیاز کرے، یہ عقیدے کی گندگی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس گندگی کو رجس قرار دیا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے شرک کرنے والوں کو نجس قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما المشرکون نجس، مشرکین نجس ہیں، ناپاک، لیکن یہ ناپاکی جسمانی نہیں ہے، یہ ناپاکی کون سی ہے؟ عقیدے کی ناپاکی ہے، کہ یہ نجاست والا عقیدہ ان کے دلوں میں، نجاست والا عمل شرک ان کی زندگی میں، لہذا یہ نجاست اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے۔ تو ایک آدمی اپنے کپڑے تو صاف رکھے اور اپنے جسم کو بھی صاف رکھے، لیکن وہ آدمی اپنے دل میں شرک کی گندگی لیے پھرتا ہو، یہ پاکیزگی کیا کام کی؟ صرف جسم کو پاک رکھنا نہیں، بلکہ پہلی پاکیزگی جو سب سے اہم ہے وہ کون سی ہے؟ عقیدے کی۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے بت پرستی کو، شرک کو نجس قرار دیا ہے، نجاست قرار دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، بتوں کی جو رجس نجاست گندگی ہے، اپنے آپ کو اس سے بچاؤ، اپنے آپ کو اس سے بچاؤ۔ تو ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ اسلام نہ صرف جسمانی بلکہ فکری اور عقیدے کی پاکیزگی کی بھی تعلیم دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ پاکیزگی کا ایمان سے گہرا تعلق ہے، اسی لیے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الطہور شطر الایمان، الطہور شطر الایمان، پاکیزگی آدھا ایمان ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ پاکیزگی اور ایمان کا تعلق ہے۔ بعض روایتوں میں لفظ آیا ہے کہ الوضو شطر الصلاۃ، الوضو شطر الصلاۃ، وضو آدھی نماز ہے۔ تو یہاں پر معلوم ہوا کہ طہور سے مراد وضو ہے اور ایمان سے مراد نماز ہے، اس لیے کہ نماز ایمان کی نمائندہ ہے۔ نماز کیا ہے؟ ایمان کی نمائندہ۔ جس کی زندگی میں نماز ہوئی اس کی زندگی میں ایمان کہاں ہے؟ اس کا ایمان، وہ خود غور کرے کہ میرے پاس ایمان ہے کہ نہیں، میں اللہ کو اپنا رب مانتا ہوں، میں اللہ کو اپنا معبود مانتا ہوں، میں قیامت کے دن جواب دہی کا احساس رکھتا ہوں، اور میری زندگی میں سب سے پہلے پوچھے جانے والے عمل نماز ہی کا کوئی معاملہ نہیں، تو میرا ایمان کہاں ہے؟ اس کو اپنے ایمان پر غور کرنا چاہیے۔ اگرچہ بعض علماء نے نماز چھوڑنے پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا ہے، لیکن نماز کفر ہے۔ آدمی کافر چاہے نہ ہو، لیکن نماز کا چھوڑنا کفر ہے، اور اگر آدمی توبہ نہ کرے ایمان گھٹ جاتا ہے، اور بہت ممکن ہے کوئی دن ایسا آ جائے کہ کسی ایسے گناہ میں واقع ہو جائے کہ ایمان ہی سلب ہو جائے۔ ہر گناہ ایمان کو کمزور کرتا ہے۔ تو یہاں پر اطہر شطر الایمان، پاکیزگی آدھا ایمان ہے۔ اس اعتبار سے بھی آپ دیکھیں گے کہ دین کی سب سے بنیادی چیز نماز، جس پر آدمی کے ایمان کا مدار ہے۔ شیطان کافر کیوں ہوا؟ اس نے سجدے کا انکار کیا، اللہ نے حکم دیا سجدہ کر، اللہ کی بات نہیں مان، ایک سجدے کی وجہ سے، ایک سجدہ نہیں کرنے کی وجہ سے اللہ نے کہا سجدہ کر، لیکن سجدہ نہیں کیا۔ تو ایک اگر سجدے کا انکار کر دے تو آدمی کیا ہو جاتا ہے؟ کافر ہو جاتا ہے۔ تو نماز کا اور ایمان کا گہرا تعلق ہے، لہذا کہا گیا کہ الطہور شطر الایمان، پاکیزگی آدھا ایمان ہے۔ تو معلوم ہی ہوتا ہے کہ ایمان اور پاکیزگی میں تعلق ہے، اور دین کے بہت سارے اعمال ایسے ہیں کہ اگر طہارت نہیں تو کر سکتے آپ نہیں کر سکتے۔ گویا کہ دین میں طہارت کی بہت اہمیت ہے کہ ایک آدمی اگر نجاست میں ہے یا غسل کی حاجت ہے تو ایسا آدمی نماز نہیں پڑھ سکتا ہے۔ وہ آدمی حرم میں جا سکتا ہے، وہ آدمی مسجد میں جا سکتا ہے، آپ دیکھیں۔ تو بنیادی چیزیں ایسی ہیں دین کی جو آدمی بغیر طہارت کے نہیں کر سکتا ہے، اس کے لیے دین پورا دین اس کے لیے طہارت بہت ضروری ہے، پاکیزگی بہت ضروری ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ وضو اور غسل، اس سلسلے میں وضو اگرچہ جسمانی صفائی کا ذریعہ ہے لیکن اس پر ثواب رکھا گیا ہے، لہذا معلوم یہ ہوا کہ اسلام اس بات کو پسند کرتا ہے کہ مسلمان پاک صاف رہے۔ طہارت مغفرت کا سبب ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے آپ فرماتے ہیں، اذا توضأ العبد المؤمن فتمضمض خرجت الخطايا من فيه، جب ایک مومن بندہ وضو کرتا ہے اور کلی کرتا ہے تو اس کی ساری خطائیں اس کے منہ سے نکل جاتی ہیں، جھڑ جاتی ہیں۔ فَإِذَا اسْتَنْثَرَ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ أَنْفِهِ، اور جب وہ ناک جھاڑتا ہے، ناک سنکتا ہے، تو ساری خطائیں اس کی ناک سے نکل جاتی ہیں۔ فَإِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ، جب وہ اپنے چہرے کو دھوتا ہے، خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ وَجْهِهِ، اس کے سارے چہرے سے وہ سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَشْفَارِ عَيْنَيْهِ، یہاں تک کہ اس کی پلکوں کے نیچے سے سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ، جب وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوتا ہے، خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ يَدَيْهِ، اس کی ساری خطائیں اس کے دونوں ہاتھوں سے جھڑ جاتی ہیں۔ فَإِذَا حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِ يَدَيْهِ، یہاں تک کہ ہاتھ کے ناخنوں سے نیچے بھی جھڑ جاتی ہیں۔ فَإِذَا مَسَحَ بِرَأْسِهِ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ رَأْسِهِ، جب سر کا مسح کرتا ہے تو سر کے جو گناہ ہیں وہ بھی اس کے جھڑ جاتے ہیں، وہ بھی صاف ہو جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں۔ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ أُذُنَيْهِ، یہاں تک کہ کان سے بھی وہ گناہ اس کے زائل ہو جاتے ہیں۔ فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ رِجْلَيْهِ، جب وہ اپنے دونوں پاؤں دھوتا ہے تو اس کے پاؤں سے بھی وہ گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِ رِجْلَيْهِ، یہاں تک کہ اس کے دونوں پاؤں کے ناخنوں سے بھی وہ گناہ نکل جاتے ہیں۔ ثُمَّ كَانَ مَشْيُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ وَصَلَاتُهُ نَافِلَةً لَّهُ، پھر اس کے بعد جب وہ اٹھ کر نماز کے لیے چلتا ہے، مسجد جاتا ہے، تو یہ اس کی نماز اور اس کا چلنا اس کے لیے نیکیوں میں اضافے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اب گناہ تو ہے نہیں تو جھڑیں گے کیا، گناہ سارے کیا ہو گئے، اس کے صاف ہو گئے۔ اب نماز کے لیے چلنا اور مسجد کی طرف جانا اور نماز پڑھنا اس کے لیے نفل ہو جاتا ہے، یعنی ایکسٹرا ہو جاتا ہے، اب اس کے لیے ثواب میں زیادتی وہ ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا یہ حدیث امام مالک نے اپنی موطا میں، امام احمد نسائی ابن ماجہ اور حاکم نے روایت کی ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے اور الفاظ نسائی کے ہیں۔ اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ جب ایک بندہ وضو کرتا ہے تو اس وضو سے اس کے جسم سے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ آدمی عام دنوں میں جو منہ ہاتھ پاؤں دھوتا ہے اس سے نہیں جھڑتا ہے، یہ جھڑتا کیسے ہے؟ وضو کرنے سے۔ تو وضو کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ اس کے اعضاء گندگی سے صاف ہوتے ہیں، بلکہ اس کے تمام اعضا گناہوں سے بھی پاک ہو جاتے ہیں۔ لہذا اسلام میں آپ دیکھیں گے کہ وضو کو لازم کر دیا گیا ہے، بغیر وضو کے آپ نماز ہی نہیں پڑھ سکتے، لہذا جو مسلمان نمازی ہے وہ کبھی گندا نہیں رہے گا، وہ ہمیشہ پاک صاف صاف اترا رہے گا۔ ایک آدمی دن میں دو مرتبہ منہ دھو رہا ہے، ہاتھ دھو رہا ہے، لیکن وہی آدمی جب نمازی ہے، وہ مسلمان ہے، دن بھر میں وہ چہرہ دھوتا ہے، کانوں کو صاف کرتا ہے، ہاتھوں کو صاف کرتا ہے، خلال کرتا ہے اور پاؤں کو دھوتا ہے، تو دن میں پانچ مرتبہ اس کا وضو ہو رہا ہے، تہجد پڑھ رہا ہے تو اور، اس کے علاوہ نوافل پڑھ رہا ہے تو اور، تلاوت کر رہا ہے تو اور، آپ سوچیں کتنے اعمال ہیں۔ اسلام میں وضو کو ضروری قرار دیا گیا، تو اگر وضو آدمی کرے گا تو صاف ستھرا رہے گا۔ تو اسلام ایک ایسا دین ہے کہ اس پر چلنے والا آدمی پاک صاف رہنا لازمی، یقینی طور پر وہ گندگی سے بچنے والا ہوگا۔ تو صفائی ستھرائی جو اسلام میں ہے، اسلام کی نمایاں شان ہے۔ تو یہ ایک بات معلوم ہوئی کہ اسلام میں پاکیزگی کی اہمیت اتنی ہے کہ نمازوں کے لیے اس کے لیے وضو لازم کر دیا گیا، اور ایسے اعضا نماز میں دھونے ضروری ہیں جو جن کا دھونا ضروری ہے انسان کے لیے، چہرہ ہے، ہاتھ ہے، پاؤں ہے، اور آدمی کے سر پر دھول لگ جاتی صاف ہو گیا، کان ہے صاف عام طور سے آدمی کرتا ہے نہیں صاف ہو گیا، خلال ہے صاف ہو گیا، پاؤں کی انگلیاں ہیں صاف کر دیا۔ تو انسان کے جسم کے اہم اعضا جو دھول مٹی کے لیے ظاہر ہوتے ہیں وضو میں صاف دھو دیے جاتے ہیں۔ ایک آدمی پانچ مرتبہ اگر یہ کرتا ہے اس کا جسم پاک صاف رہے گا، بیکٹیریا سے، دھول سے، ہاں ساری چیزوں سے وہ پاک رہے گا۔ لہذا وضو اسلام کے اندر ایک اللہ کی نعمت ہے جس کے ذریعے سے مسلمان صاف ستھرے رہتے ہیں۔ نمبر دو، جمعہ کا غسل۔ اسلام میں ڈیلی غسل کمپلسری نہیں ہے، اگر ہوتا تو مشقت ہو جاتی بہت سارے لوگوں کے لیے، خاص طور سے ایسے علاقوں میں جہاں پانی کم ہوتا ہے، پینے کو مشکل سے ملتا ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے جن کو سردی کے موسم میں پریشانی ہوتی ہے، کسی کو سائنس ہے، کسی کو اور زکام ہے، کسی کو بخار ہے، تو اسلام میں کم سے کم ایک ہفتے میں ایک بار غسل لازم کر دیا گیا ہے۔ بعض علماء کا اختلاف ہے اس پر، لیکن جمعہ کے سلسلے میں اختلاف ہے، لیکن ایک مرتبہ چاہے لازم آدمی سمجھے اس کو یا مستحب، ہفتے میں ایک جمعہ کا غسل تو ہے۔ اس کے علاوہ کوئی آدمی کو ایک ہفتے میں ایک بار کرنا ہے غسل، باقی دنوں میں نہیں، جنابت ہے تو بھی غسل ہے، اگر جنابت اس کو ہوتی ہے، چاہے نکاح کی صورت میں ہو یا احتلام کی صورت میں ہو، اس پر بھی غسل لازم ہے۔ تو نہ صرف یہ کہ آدمی ہاتھ پاؤں منہ دھو رہا ہے، بلکہ پورے بدن کا دھونا بھی سلاب میں ہے، آدمی بھاگ نہیں سکتا اسے۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حق علی کل مسلم ان یغتسل فی کل سبعۃ ایام یوما، مسلمان پر حق ہے اللہ کا، ضروری ہے اس کے لیے کہ وہ ہر سات دنوں میں ایک دن ضرور غسل کرے، یغتسل فیہ رأسہ وجسدہ، اور اس دن کیا کریں، اپنے سر کو اور اپنے پورے بدن کو دھوئے۔ اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک مسلمان کے لیے ہفتے میں کم سے کم ایک دن اپنے پورے بدن کو دھونا ضروری ہے۔ اس سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اسلام ایک ایسا دین ہے جو پاکیزگی کو پسند کرتا ہے، اور اس کی تاکید اسلام میں موجود ہے کہ آدمی کو نہانا پڑے گا، لیکن یہ عام نہانا نہیں، بلکہ کیا ہے، یہ شرعی غسل ہے جو نیت کے بغیر نہیں ہوتا ہے۔ آدمی کی غسل کی نیت نہ ہو اور وہ بھیگ جائے تو اس سے غسل اس کا ادا ہوا نہیں، اس کو نیت کرنا بھی ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث میں ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا مدار نیتوں پر ہے، اعمال کا مدار نیتوں پر ہے۔ نمبر تین، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہفتے میں ایک بار غسل اسلام اتنا زبردست نہیں دکھ رہا ہے، ہونا کیا چاہیے؟ کچھ لوگ یہ کہیں گے ڈیلی غسل ہونا چاہیے، لیکن دیکھیے اسلام صرف بمبئی والوں کے لیے نہیں، اسلام انٹارکٹیکا والوں کے لیے بھی ہے. تو اسلام میں اگرچہ ضروری بعض حالتوں میں غسل کیا گیا ہے، لیکن یہ نہیں کہ کمپلسری ڈیلی کرنا پڑے گا. اگرچہ گنجائش یہ ہے کہ ایک آدمی روزانہ غسل کرے تو بھی اچھی بات ہے، اور اگر ایک دن میں کئی بار غسل کرتا ہے تب بھی اس کے لیے ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن کہاں سے آیا یہ، اس کی دلیل کیا ہے، آئیے دیکھتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، ارائیتم لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل فیہ کل یوم خمسہ ما تقول، تمہارا کیا کہنا ہے، ایک آدمی اس کے دروازے ہی پر ایک نہر ہے، گھر کا دروازہ ہے اور گھر کے دروازے پر ایک نہر بہتی ہے، اور دن میں اس میں وہ پانچ مرتبہ غسل کرتا ہے، اس کے بارے میں تمہارا کیا کہنا ہے. ذلک یبقی من دارہ، کیا اس کے بدن پر کچھ میل اور گندگی باقی رہے گی. قالوا لا یبقی من دارہ شیئا، لوگوں نے کہا کہ نہیں، یہ پانچ مرتبہ اس میں غسل کرنا اس کے بدن پر کوئی بھی میل یا گندگی نہیں چھوڑے گا. آپ نے فرمایا فذلک مثل الصلوات الخمس يمحو الله به الخطايا، ایسی مثال پانچ نمازوں کی ہے، اللہ تعالیٰ ان پانچ نمازوں کے ذریعے سے آدمی کے گناہوں کو، اس کی خطاؤں کو مٹا دیتا ہے. اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کے کہا ایک آدمی دن میں پانچ مرتبہ نہر میں غسل کرتا ہے، کیا وہ گندا رہ سکتا ہے، کیا اس کے جسم پر گندگی رہے گی، نہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ ایک آدمی اگر دن میں پانچ بار بھی نہاتا ہے تو یہ غلط نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پاک صاف رہنے کے اعتبار سے اس کو مثال کے طور پر بیان کیا. تو جو چیز غلط ہے اس کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیں گے نہیں. تو بمبئی جیسے شہروں میں، کلکتہ جیسے شہروں میں دھول اور مٹی اور گندگی اور ہیومیڈیٹی کی وجہ سے بعض اوقات آدمی کو ایک نہیں دن میں دو بار غسل کرنا پڑتا ہے. صبح نکلتے وقت میں بھی وہ نہا کے نکلتا ہے، اور جب دن بھر میں گھوم پھر کے آتا ہے، ڈرائیونگ کر رہا ہے کچھ، اور راستے پہ کچھ بیچ رہا ہے، ٹھیلا لگایا ہے، وہ گھر پہ آنے کے بعد پھر نہاتا ہے. تو ایک سے زیادہ مرتبہ اگر کوئی نہاتا ہے اسلام میں منع نہیں ہے، بلکہ مثال دی گئی کہ پانچ بار نہائے تو اس کے جسم پر کوئی گندگی رہے گی، نہیں. تو اسلام میں غسل کرنا یہ ایک اچھی چیز ہے، پاکیزگی کے لیے یہ بہتر چیز ہے. نمبر چار، اسلام میں مسواک کی ترغیب ہے. ایک آدمی نہائے دھوئے، لیکن دانت، دانتوں میں بھی گندگی ہوتی ہے، بیکٹیریا ہوتے ہیں، کھانا آدمی کا جم جاتا ہے، اور جب کھانا آدمی کے منہ میں جم جاتا ہے تو اس کے منہ میں کیا پیدا ہوتی ہے، بدبو. اور دو آدمی بات کریں مجھ سے بدبو آ رہی. تو اسلام اس قسم کے تعفن کو بھی پسند نہیں کرتا، بلکہ اسلام اس چیز کی ترغیب دیتا ہے کہ مسلمان اپنے منہ کی بدبو کو زائل کرے. کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں سے اس کو ملنا جلنا ہے، اور ایک دوسرے سے بدبو کی وجہ سے نفرت پیدا نہیں ہونا چاہیے. اس قسم کی گندگی کو بھی اسلام پسند نہیں کرتا ہے. لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السواک مطہارت للفم مرضات للرب، مسواک آدمی کے منہ کو صاف کرتی ہے، مطہارہ پاک کرنے والی، فم منہ، مسواک آدمی کے منہ کو پاک صاف کرتی ہے، مرضات للرب اور رب کو بھی راضی کرتی ہے. اس حدیث کو امام احمد اور اسی طرح سے امام نسائی، ابن حبان، حاکم اور بیہقی نے روایت کیا ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے. اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اسلام میں منہ کی پاکیزگی بھی مطلوب ہے، اور نہ صرف یہ کہ انسان کے فائدے کی چیز ہے بلکہ یہ اللہ کو بھی پسند ہے. لہذا بعض علماء نے کہا، امام شوقانی وغیرہ کہتے ہیں کہ اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ مسواک کا وقت نماز کے ساتھ مقید نہیں ہے، کہ بھائی نماز ہی کے وقت مسواک کرنا، ایسا نہیں ہے. گھر میں بیٹھا، اس لیے آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں جاتے تو سب سے پہلے کیا کرتے؟ آپ کی بیویوں سے پوچھا گیا مسواک. کیوں؟ بیویوں سے قرب ہونے والا ہے آدمی بعض اوقات ایسی چیزیں سوچتا نہیں جس سے بعد میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں. بیوی دور کیوں جا رہی ہے؟ گندگی منہ کی، مسواک کر، صاف کر منہ کو، بدبو منہ کی. تو بعض چیزیں جو ہیں آدمی کو سمجھنا چاہیے، نہیں سمجھتا ہے. گھر میں جاتے ہی پہلا کام کیا ہے؟ مسواک. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں نیند میں سوئے ہیں، نیند سے بیدار ہو گئے، آپ کے لیے آپ کے گھر والے، آپ کی بیویاں مسواک اور وضو کا پانی رکھ دیا کرتی تھی. جیسی آپ نیند سے بیدار ہوتے مسواک کرتے، وضو کرتے. مسواک کا خاص اہتمام. تو منہ کی صفائی اسلام میں مطلوب ہے، اس لیے کہ سماجی اعتبار سے، سوشل لیول پر بھی یہ گندگی ہے، اس کو صاف کرنا چاہیے. تو آپ نے فرمایا کہ السواک مطہارت للفم مرضات للرب. امام شوقانی کہتے ہیں کہ دن بھر میں آدمی جب بھی مسواک کرے گا اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوگا، اس لیے کہ کوئی وقت اس کا بتایا گیا نہیں. اسی طرح سے حدیث میں آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے جو منہ ہیں ان اقواہکم طرق القرآن، تمہارے جو اقواہ، تمہارے جو منہ ہیں طرق القرآن، یہ قرآن کے راستے ہیں. فطیبوا افواہکم بالسواک، تو اپنے منہ کو مسواک سے پاک صاف کیا کرو. یعنی تم اللہ کا کلام پڑھ رہے ہو، تم اس منہ سے اللہ کے قرآن کو پڑھ رہے ہو، تو اس کو پاک صاف کرو. تو آدمی کو قرآن پڑھنے کے لیے بھی مسواک کرنا بہتر چیز ہے، لازم نہیں ہے، بہتر چیز ہے. تو مسواک کی اہمیت ہے کہ آدمی کو منہ کی بدبو زائل کرنا چاہیے، اور عبادت کے لیے، تلاوت کے لیے، نماز کے لیے، اور گھر میں اور لوگوں سے ملنے میں اپنے منہ کی صفائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے. تو اسلام دیکھیے کتنا پاکیزگی والا دین ہے کہ جس نے منہ کی طہارت کا بھی اہتمام بتلایا ہے. آج سالوں کے بعد، کئی صدیوں کے بعد ٹوتھ برش آئے ہیں، بہت دیر سے سمجھا. اور آج لوگ کہتے ہیں کیوں بھائی پرانے زمانے میں نہیں ہوتا تھا، لیکن بعد کے زمانے میں لوگ ٹوتھ برش بن گئے ہیں، اور اس کے لیے خریدنا پڑتا ہے، ٹوتھ پیسٹ لینا پڑتا ہے، جس سے آپ دیکھیے برش اور پیسٹ، برش کے ذریعے سے اتنا زیادہ گھسا جاتا ہے کہ دانتوں کے اوپر کی پرت خراب ہو جاتی ہے. اس کے لیے اگر آدمی سخت برش استعمال کرتا ہے اس میں نقصان ہے. کیوں؟ اسے کہ گھستے 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 آپ کی دیوار کا پورا چونا نکل جاتا ہے. تو ایسی جو دانت آپ کے ہیں اس کے اوپر کی جو پرت ہے جو اس کی حفاظت کرتی ہے وہ نکل جاتی ہے. اور پیسٹ میں ایسے چمکانے والے آئٹم ہوتے ہیں، ایسے انگریڈینٹ ہوتے ہیں جس سے دانتوں کا جو انعام یا جو بھی اس کی پرت ہوتی ہے وہ بھی خراب ہوتی ہے. بعد میں جا کے معلوم پڑتا ہے کہ اچھا نہیں تھا. لیکن آپ دیکھیں گے مسواک سے صاف تو منہ ہو جاتا ہے، لیکن کچھ نقصان نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے دھاگے اتنے نرم ہوتے ہیں کہ وہ اس کو دانتوں کو نقصان نہیں پہنچاتے، مسوڑوں کو بھی نقصان نہیں پہنچاتے. بعد میں لوگوں کو معلوم ہوا کہ بھائی مسوڑوں کو نقصان ہو رہا ہے برش سے، تو سائڈ کا نرم اور بیچ کا سخت لیجئے. پہلے نہیں سمجھا، بعد میں سمجھ گیا. مسواک میں ایسا کوئی ٹینشن نہیں ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ ٹوتھ برش استعمال مت کرو، کوئی کمپنی بند ہو جائے، میں نہیں کہہ رہا ہوں. لیکن آپ مسواک کو بالمقابل رکھیے اس کے. تو مسواک میں نقصان دانتوں کے لیے نہیں ہے. اگرچہ اتنی ساری ٹیکنالوجی کے بعد بھی برش استعمال کرتے ہیں اور پیسٹ استعمال کرتے ہیں، بعد میں جا کے اس سے بھی نقصانات سامنے آتے ہیں. اس کے اندر ایسے کیمیکلز ہوتے ہیں جس سے نقصان بھی ہوتا ہے. تو بعض کیمیکلز ایسے ہیں جو بچوں کے لیے منع، بعض ٹوتھ پیسٹ میں ایسے کیمیکل ہوتے ہیں جو بچوں کے لیے منع، ان کے لیے نقصان دینے والے ہیں. تو مسواک اور منہ کی صفائی بھی اسلام میں ایک مطلوب چیز ہے. اسی طرح سے وضو میں داڑھی کا خیال بھی رکھا گیا ہے، جو کہ سنت ہے. اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اتنی باریکی سے ہم کو بتایا گیا ہے کہ اس کی بھی صفائی ہونا چاہیے. چلنے پھرنے میں دور مٹی یہاں جمع ہو جاتی ہے، بیکٹیریا جمع ہو جاتے ہیں، اس کی بھی صفائی ضروری ہے. نہ صرف چہرہ دھونا ہے بلکہ اسی کے ساتھ ساتھ پانی لے کر، یہاں تک پانی نہیں جاتا ہے، تو اس کا خیال بھی ہم کو سکھایا گیا ہے. عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا یخلل لحیته، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی داڑھی کا خلال کیا کرتے تھے، یعنی وضو میں پانی لے کر اس طرح سے ٹھوڑی کو گیلا کر دیتے، یہاں پانی لگاتے اور پھر اس کے بعد یہاں کے جو بال ہیں اس میں خلال کرتے، اس سے داڑھی صاف ہو جاتی ہے، گویا کہ دھل جاتی ہے۔ تو یہ بھی اسلام میں ہے جو کہ پاکیزگی کو ثابت کرتا ہے، ظاہر کرتا ہے۔ یہ حدیث ترمذی اور ابن ماجہ کی ہے اور صحیح حدیث ہے۔ اسلام میں بدن کو بھی پاک رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب یہ تو آپ نے دیکھا کہ یہ عبادتی اعتبار سے پاکیزگی کو شامل کر دیا گیا ہے اور اس کی فضیلت رکھ دی گئی، وضو سے گناہ صاف ہوں گے اور اسی طرح سے وضو میں خلال داڑھی کا کیا جائے گا، اسی طرح سے مسواک خود ثواب کی چیز بن گئی، اللہ کی رضا کی چیز بن گئی اور نماز کے ساتھ اس کو جوڑ دیا گیا۔ اب جسمانی اعتبار سے پاکیزگی کو ہم دیکھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طہروا هذه الاجساد طہرکم اللہ، اپنے بدن کو پاک رکھا کرو اللہ تم کو پاکیزگی نصیب کرے، دعا کے طور پر کہا طہرکم اللہ، اللہ تم کو پاک کرے، اپنے بدنوں کو پاک رکھا کرو۔ فانه ليس عبد يبيت طاهرا الا بات معه ملك في شعاره، اس لیے کہ جو بھی بندہ رات کو پاک صاف سوتا ہے، طاہرن وضو کر کے سوتا ہے، تو فرشتہ اس کے بالکل بستر میں، اس کے لباس میں اتنے قریب اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ لا ينقلب ساعة من الليل الا قال اللهم اغفر لعبدك فانه بات طاهرا، رات میں جب بھی وہ کروٹ لیتا ہے وہ فرشتہ اللہ تعالی سے کہتا ہے اے اللہ اپنے بندے کی مغفرت کر، اس لیے کہ یہ باوضو سویا ہے۔ یعنی اسلام میں نمازوں کے لیے وضو تو ہے، لیکن ایک آدمی سو رہا ہے، آفس سے آیا، کہیں سے آیا، ہو گیا سب کچھ، اب بستر پہ جانے والا ہے، وضو کر کے اپنے آپ کو پھر سے پاک صاف کر لیں اور پھر اس کے بعد جا کے آدمی سو جائے۔ جب آدمی باوضو سوتا ہے تو جیسے اندر کا لباس ہوتا ہے، شعار یہ جو اندر کا لباس ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں، فرشتہ اتنا قریب اس کے ہوتا ہے، فرشتہ گندگی کے پاس جاتا ہے، باوضو آدمی سویا ہے تو فرشتہ اس کے قریب ہوتا ہے، فرشتوں کو بدبو بھی پسند نہیں ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے حدیث میں کیا آیا ہے، ہاں پیاز لہسن کھا کے آدمی مسجد میں نہ آئے، کیوں؟ اس لیے کہ جس چیز سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، بدبو نہیں پسند ان کو۔ اب یہ جب باوضو سوتا ہے تو فرشتہ اتنا قریب اس کے ہوتا ہے جیسے کہ آدمی کا اندر کا لباس ہوتا ہے، اور رات میں جب بھی یہ کروٹ لیتا ہے تو رات بھر فرشتہ اس کے لیے اللہ سے دعا کرتا ہے، کیا؟ اللہم اغفر لعبدک، اے اللہ اپنے اس بندے کی مغفرت کر دے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ فانہ بات طاہرا، اس لیے کہ یہ باوضو سویا ہے۔ تو باوضو سونے کی فضیلت کیا ہے؟ رات بھر کروٹوں پر آپ کو فرشتے کی دعا نصیب ہوتی ہے۔ کام کتنے منٹ کا ہے؟ مشکل سے 3 منٹ، مشکل سے 3 سے 5، بہت زیادہ وضو کرنے والا ہے 5 منٹ، لیکن 5 منٹ کے کام سے، رات میں سو رہا ہے، مان لیجئے 12 بجے سویا، 5 بجے اٹھا، 5 گھنٹے اور کہاں 5 منٹ، 5 منٹ کے کام پر 5 گھنٹے تک فرشتہ ہر کروٹ پر اس کے لیے دعا کرتا ہے، اے اللہ اپنے بندے کی مغفرت کر دے، اے اللہ اپنے بندے کی مغفرت کر دے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ تو اسلام میں یہاں پر حدیث ہم کو بتلا رہی، آپ نے کیا فرمایا؟ طہروا هذه الاجساد طہرکم اللہ، اپنے جسم کو پاک صاف رکھو اللہ تم کو پاک کرے۔ تو اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ اپنے بدن کو پاک رکھے، گندگی سے پاک رکھے۔ اس حدیث کو امام الطبرانی نے الکبیر میں روایت کیا ہے۔ نمبر 2، سنن فطرت۔ اسلام میں پاکیزگی کے تعلق سے کئی احکام ہیں کہ گندگی کو صاف کر دیا جائے جسم سے، آئیے دیکھتے ہیں کیسے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الفطرت خمس، فطرت 5 چیزیں ہیں، الختان والاستحداد وقصد الشارب وتقلیم الاظفار ونظف العادات، پاک چیزیں ہیں جو سنن فطرت میں سے ہیں۔ فطرت کا کیا مطلب؟ اللہ تعالی نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے، نبیوں کی سنت ہے کہ آدمی ان چیزوں سے اپنے کو پاک کرے۔ ان چیزوں کو اگر آدمی پاک نہیں کرتا ہے، صاف نہیں کرتا ہے، تو وہ فطرت پر نہیں ہے، وہ خلاف فطرت کام کر رہا ہے۔ تو یہ چیزیں فطرت ہے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے پاک صاف کرنا، یہ آدمی کے لیے کیا ہے؟ نبیوں کے طریقے پر ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی اس فطرت پر ہے جس پر اللہ چاہتا ہے کہ بندے ہوں۔ فطرت اللہ الذی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ۔ تو فرمایا کہ کیا ہے یہ؟ الختان، ختنہ کرنا، یہ سنن فطرت میں سے ہے۔ ختنہ کرنا کیا ہے؟ فطرت ہے۔ نمبر دو، الاستحداد۔ استحداد کیا ہے؟ ناف کے نیچے جو بال اگتے ہیں ان کو صاف کر دیا جائے، ان کو موڑ دیا جائے۔ اور اسی طرح سے قص الشارب، مونچھیں ان کو کترا جائے، مونچھوں کو کترا جائے۔ وہ تقلیم الاظفار، ناخن کاٹے جائیں۔ وہ نطف الآباء، اور بغل سے بال اکھیڑ دیے جائیں۔ آپ دیکھیں تمام چیزوں میں آج بہت سے لوگ کوتاہی کرتے ہیں۔ القتان، ختنہ تو عموماً بچے کی ہو جاتی ہے، مسلمان بچوں کی عام طور سے ختنہ ہو جاتی ہے۔ ختنہ پہلے بہت عجیب لوگ سمجھتے تھے اس کو، لیکن آج اس دور میں آ کے لوگوں کو معلوم ہوا کہ یہ بہت ضروری ہے، اور اس سے انسان پیشاب کے قطرے اندر نہیں رہتے ہیں بلکہ صاف آدمی جو ہے پاک صاف ہو جاتا ہے، اور اسی کے نتیجے میں گندگی اندر جلد میں جمع نہیں ہوتی ہے کھال میں، اور اس کے نتیجے میں مسلمان عورتوں کو ووم کینسر سب سے کم ہوتا ہے۔ اس کی وجہ ایک کیا ہے؟ ووم کینسر یعنی پیٹ کی جو تھیلی بچے دانی ہوتی ہے، اس کا کینسر بہت نہیں کے برابر مسلمان عورتوں کو ہوتا ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ مسلمان مرد ختنہ کرتے ہیں۔ تو جب بیوی اور شوہر قریب آتے ہیں تو اس طرح کی گندگی عورت کے لیے ٹرانسفر نہیں ہوتی ہے۔ دیکھیے کہاں ختنہ اور کہاں یہ۔ تو یہ اللہ کا دین ہے، اور صفائی بہت آسان ہوتی ہے، گندگی آدمی کی جلد میں جمع نہیں ہوتی ہے۔ تو ختنہ بہت سے لوگ مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے، کیا ختنہ ہے، ناقص بنا دیتے مسلمانوں کو، لیکن وہ ناقص نہیں بنا رہے، وہ پاک صاف کر رہے ہیں۔ بعضوں کے ذہن میں بات آتی کہ جب وہ چیز نہیں ہونا چاہیے تو پیدا کرنے والے نے کیوں پیدا کیا؟ اسی لیے پیدا کیا کہ تم اس کو صاف کرو۔ بھائی اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیشاب پاخانہ بھی تو دیا ہے، تو کیا کرے گا؟ اللہ نے دیا اسے صاف نہیں کرے گا، صاف کرنا پڑے گا۔ ناک میں سے بھی تو کچھ نکلتا ہے، رہنے دو، کیا کریں گے، صاف نہیں کریں گے؟ تو فطرت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی جیسا اللہ نے بنایا ویسے ہی رہے، بلکہ فطرت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جیسا بننے کے لیے کہا ویسا بنے۔ سمجھ میں آئی بات؟ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو کہ ویسے ہی رکھتے ہیں اس کو، صاف کرتے کہ نہیں کرتے؟ تو صفائی ہوتی ہے اس کی، گندگی اس کی صاف کی جاتی ہے۔ تو نمبر ایک ختنہ، نمبر دو استحداد، زیر ناف جو بال ہوتے ہیں ان کو صاف کیا جائے۔ بہت سے لوگ اس میں کوتاہی کرتے ہیں، کئی کئی دن نکل جاتے ہیں، صفائی نہیں ہوتی ہے۔ 40 دن کے اندر وہ صاف ہو جانا چاہیے۔ تو دیکھیے اسلام نے یہاں تک کہ ہم کو سکھایا ہے۔ پھر قص الشارب، مونچھوں کو کترنا، مونچھیں کم ہو، کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی چائے، آپ کے پانی میں وہ شریک ہوں گے، وہ نہیں ہونا چاہیے، اس میں بیکٹیریا ہو سکتا ہے۔ آدمی سانس لیتا رہتا ہے تو یہاں پر بیکٹیریا جمع ہوتے ہیں، اب وہ آپ کے کھانے میں شریک ہو۔ اب کتنے لوگ ہیں، آپ دیکھیے کوئی تپسیا کر رہا ہے، مونچھ پوری، ہاں ہوٹ کہاں ہے ذرا دیکھنا پڑے گا، فیشن ہے، فلانا فلم سٹار ہے، فیشن ہے، کیا ہے، ایک دم اتنی بڑی مونچھ۔ تو یہ صحیح نہیں ہے۔ اسلام صفائی سکھاتا ہے، مونچھیں رکھیے، پورا موڑنا بھی صحیح نہیں ہے، لیکن اتنا کہ آدمی جو ہے پورا منہ ہی جھک جا رہا اس کا، یہ کون سا پیسے تھے، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ اس کو کتروانا چاہیے، اس کو بالکل چھین نہیں دینا چاہیے، موڑنا نہیں چاہیے اس کو اس طرح سے، بلکہ کیا کرنا چاہیے، اس کو کم کرنا چاہیے۔ اور وہ تقلیم الاظفار، ناخنوں کو کاٹنا، ناخن تراشنا، عورتوں میں بیماری کہ چیل کوے کی طرح خوبصورتی، اس کو مانا جاتا ہے، خوبصورتی نہیں، یہ جائز نہیں، یہ جائز نہیں کتنے بڑے ناخن کیے جائیں، یہ کون سا فیشن ہے بھائی کہ انسان جانوروں جیسا ہو جائے، وہ بالکل خونخوار جانور کی طرح ہو جائے، گندگی اندر کتنی جاتی، کون سا فیشن ہے، مطلب کیا ہے یہ، کھانے پینے میں آدمی کیسے کھائے گا، صفائی ہے نہیں، ناخنوں کو جو ہے اتنا بڑھانا کہ بالکل نکیلے جانور کی طرح ہو جائیں، یہ بلی اور چیتا اور شیر اور بھیڑے کی طرح ناخن ہو جائیں، بالکل نہیں ہونا چاہیے، اسلام میں ہے کہ 40 دن کے اندر ناخن قطر دینے چاہیے، بلکہ ہفتے میں کم سے کم ایک بار آدمی ناخن قطرے، اگرچہ لازم نہیں لیکن 40 دن کے اندر ضروری ہے، اس کے بعد گنہگار ہوگا۔ اب عورتیں جو ہے لمبے ناخن رکھتی ہیں فیشن کے طور پر، حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ پھر نقب الآباء، بغل کے بال اکھیڑنا، تو یہ بھی جگہ ہے جو عام طور سے آدمی اس طرف دھیان نہیں دیتا ہے، اور اندر جراثیم اور گندگی جمع ہوتی ہے، آدمی کو غسل میں بھی اس کو صفائی کا اہتمام کرنا چاہیے، اور یہاں کے جو بال ہیں ان کو بھی اکھیڑنا چاہیے، اس کو بھی صاف کرنا چاہیے۔ تو اس طرح سے آپ دیکھیں گے کہ سر سے لے کے پاؤں تک پاکیزگی کی تعلیم اسلام میں دی گئی ہے۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث تھی۔ اور ایک حدیث اس باب میں آئی ہے، آپ نے فرمایا عشر من الفطرہ، 10 چیزیں ہیں جو فطرت میں سے ہیں، کیا ہے وہ؟ نمبر 1 قصد الشارب، مونچھے کتروانا، وہ اعفاء اللحیہ، داڑھی چھوڑ دینا، داڑھی بڑھانا، وہ سواک، مسواک کرنا، وہ استنشاق الماء، ناک میں پانی پہنچانا صفائی کے لیے، وہ قص الاظفار، ناخن کترنا، وہ غسل البراجم، اور یہ جو جوڑ ہوتے ہیں ہڈیوں کے اوپر کے، ان کو اچھی طرح سے ملنا اور دھونا، اس لیے کہ یہ سوکھا رہتا اکثر، اور کام کاج میں یہاں دھول اکثر جمع ہوتی، کبھی بھی دیکھ لیجیے، تو اس کو اچھی طرح سے مل کے دھونا، وہ نصف الابط، اور بغل کے بال اکھیڑنا، وہ حلق العانہ، اور ناک کے نیچے کے بالوں کی صفائی کرنا، وہ انتقاص الماء، اور پانی سے صفائی کرنا، یہ مسلم کی روایت ہے۔ مصعب ابن شیبہ کہتے ہیں وہ نسیت العاشرہ، اور میں 10ویں چیز بھول گیا، الا ان تکون المضمضہ، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ تھا کلی کرنا۔ اور وقی کہتے ہیں انتقاص الماء کا مطلب کیا ہے؟ استنجا کرنا، یعنی پانی سے استنجا، پیشاب پاکانے کی کیا کرنا؟ صفائی کرنا، انتقاص الماء یعنی پانی سے پیشاب اور پاخانہ دھونا۔ آپ دیکھیے پڑھے لکھے لوگ، لیکن ہاں ہاتھ گندا ہوگا، اس لیے پیشاب پاکانے کی صفائی نہیں کرتے، گندگی ویسی رہ جاتی ہے، کاغذ سے کبھی صفائی ہوتی ہے، سوچیے۔ لیکن اسلام نے کیا سکھایا ہے کہ آدمی، بہتر یہی ہے کہ آدمی کیا کرے، پانی سے، لیکن مجبوری ہو تو ڈھیلا استعمال کر سکتا ہے آدمی، بھائی سفر میں جا رہا ہے، سڑک پہ ہے، کہیں بھی پیشاب کی نوبت آ گئی اس کو، تو ڈھیلا استعمال کر سکتا ہے، لیکن اول کیا ہے؟ پانی ہے، پانی سے صاف کرنے کو ہم کو سکھایا گیا ہے۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے، دونوں حدیثوں سے، کہ اسلام میں آپ دیکھیے کہ سر سے لے کے پاؤں تک، مثلا مونچھے کتروانا چہرہ ہے، بغل جسم کا یہ حصہ ہے، پھر ناف کے نیچے کی صفائی، پھر آپ دیکھیے ہڈیوں کے جو یہاں جو جوڑ ہوتے ہیں انگلیوں کے، ان کی سب کی صفائی، اور ناخن کترنا، پورا آدمی کی صفائی کے لیے اس کو تعلیم دی گئی ہے کہ آدمی مسلمان کیسا رہنا چاہیے، پاک صاف رہنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ صفائی کی مدت کتنی ہے؟ جیسے میں نے پہلے بتایا، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں وقت لنا فی قص الشارب وتقلیم الاظفار ونصف الابط وحلق العانۃ الا نترک اکثر من 40 لیلہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناخن کترنے، مونچھے کترنے، ناخن کترنے، بغل کے بال اکھیڑنے، اور زیر ناف بالوں کی صفائی کے لیے ہمارے لیے مدت طے کی۔ کیا؟ اللہ نترک اکثر من 40 لیلہ، 40 راتوں سے زیادہ ہم حد پار نہ کریں۔ یعنی ان تمام چیزوں کی حد کتنی ہے؟ 40 دن کے اندر، 40 راتوں کے اندر آدمی بال کاٹ، ناخن کاٹے، مونچھیں کترے اور بغل کے بال اکھیڑے اور ناک کے نیچے کی صفائی کر لے، اس سے زیادہ اگر ہوتا ہے تو اس نے حد پار کی، وہ گناہگار ہے، وہ گناہگار ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے۔ لوگ فون کرتے ہیں میری صفائی نہیں کی، میں نے روزہ رکھ سکتا کہ رمضان کا رکھ، بہانہ ڈھونڈتا ہے، کھانا کھا نہیں سکتا کہ پوچھتا نہیں ہے، روزہ رکھ سکتا کہ نہیں برابر پوچھتا۔ مفتی صاحب بولے نہیں، اگر مان لیجئے کسی چیز کی، ہاں نہیں رکھ سکتا، نہیں وہ صفائی تو نہیں کرے گا لیکن نماز بھی نہیں پڑھے گا۔ تو 40 دن کے اندر اندر اس کی صفائی ہونا چاہیے، یہ مسلم کی روایت ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے جو عورتیں ناخن بڑھا لیتی ہیں اور صفائی، اور بعض اوقات آدمی بھی بڑھا لیتے ہیں، کون سا طریقہ ہے بھائی، یہ کیا ہے؟ یعنی مرد کے لیے تو کسی اعتبار سے مناسب نہیں ہے ناخنوں کا اس طرح سے بڑھانا، اور عورتوں کے لیے بھی صحیح نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ کتنی حد ہے؟ 40 دن۔ اسی طرح سے استنجا کے بعد ہاتھ کو خصوصی طور پر دھونا، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتى الخلاء اتيته بماء في طور او رقوه۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب پاخانے کی حاجت کے لیے تشریف لے جاتے تو میں پیتل یا چمڑے کے مشکیزے میں پانی لے کر آتا، فاستنجا، آپ استنجا کرتے، ثم مسح یده علی الارض، پھر اپنے ہاتھ کو زمین پر اچھی طرح رگڑتے، ثم اتیتہ بما بإناء آخر، پھر میں دوسرا برتن آپ کے لیے لے آتا، فتوضا، آپ اس سے وضو کرتے ہیں۔ اب دیکھیے 1400 سال پہلے، آج آدمی ضروری سمجھتا ہے نا ٹوائلٹ گیا باہر آیا تو کیا رہتا، باہر سوپ رکھا رہتا ہے، تو ہاتھ کو کیا کرتا ہے، دھوتا ہے، پھر کلین ایک دم ہائیجین۔ 1400 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب استنجا سے فارغ ہوتے تو آپ کیا کرتے، صحابی کہتے ہیں میں پانی آپ کے لیے لاتا، آپ پہلے کیا کرتے، اپنے ہاتھ کو زمین پر رگڑتے، مٹی سے رگڑ دیتے، مٹی بہت صاف کرنے والی چیز ہے، بہت ساری چیزیں اس میں ہوتی ہیں، ہاتھ رگڑ دیے زمین پر مٹی پہ اور اس کے بعد ہاتھ دھو لیتے ہیں۔ لیکن یہ جو پانی کون سا تھا، جو استنجا والا پانی تھا، پھر اس کے بعد آپ وضو کرتے دوسرے پانی سے، جو استنجا والا پانی تھا اس سے وضو نہیں کرتے تھے، یہ افضل ہے، یہ ادب ہے کہ وہ پانی نجاست کی صفائی کے لیے تھا، اب وضو کے لیے دوسرا پانی ہے، اب اس کے لیے الگ پانی سے وضو کریں گے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس کو امام احمد، ابو داؤد اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ آپ غور کریں، دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفائی کی کیسی تعلیم دی اور کیسے اہتمام کیا کہ استنجا کے بعد خصوصی طور پر ہاتھ آدمی کو کیا کرنا چاہیے، دھونا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ نمبر 5، کھانے کے بعد، کھانے سے قبل اور اس کے بعد ہاتھ کا دھونا، یہ بھی اسلام میں تعلیم ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وَإِذَا أَرَادَ أَن يَأْكُلَ أَوْ يَشْرَبَ وَهُوَ جُنُبٌ غَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ يَأْكُلُ وَيَشْرَبَ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر جنابت کی حالت میں ہوتے، جنابت کی حالت کون سی ہے، جب ایک آدمی اپنی بیوی سے صحبت کرے، جب جنابت کی حالت میں ہوتے اور کھانے یا پینے کا ارادہ کرتے تو آپ ایسے وقت میں کیا کرتے، پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھو لیتے، غسل یدی، دونوں ہاتھ دھوتے، پھر اس کے بعد کھاتے پیتے تھے۔ تو اس سے یہ ادب معلوم ہوتا ہے کہ اگر آدمی کو اس بات کا اندیشہ ہے کہ ممکن ہے اس کے ہاتھوں میں نجاست لگی ہو یا ممکن ہے اس کے ہاتھ صاف نہ ہو، تو ایسے وقت میں اس کے لیے مؤکد ہے کہ وہ ہاتھ دھوئے۔ لیکن اگر آدمی مثال کے طور پر ابھی وضو کر کے آیا اور ہاتھ کیا ہے، وضو کیا ہے اس نے، لیکن نہیں، اگر اس کو کھانا ہے تو پھر جا کے کیا کر رہا ہے، تو اس طرح کا کوئی تقدس والا عمل نہیں ہاتھوں کو دھونا، آدمی ویسے ہی کھا سکتا ہے، کیوں، ابھی تو وضو کیا ہے اس نے، اس کے ہاتھوں میں کوئی گندگی لگی ہے نہیں، لیکن اگر آدمی کو لگتا ہے کہ ہاتھوں میں نجاست لگی ہوگی، دھول مٹی لگی ہوگی، تو ایسے وقت میں ہاتھوں کو کیا کر لے آدمی، دھوئے اور اس کے بعد کھائے پیئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زمانہ پہلے ہم کو یہ سکھایا۔ اس سے آج بھی آپ دیکھیے بچے کھیل کے آتے ہیں، ماں کیا بولتی ہے، ہاتھ دھو اس کے بعد کھائیں گے، اس کے بعد پانی پئیں گے۔ لیکن ہمارے نبی نے ہم کو کب سکھایا یہ؟ آج سے 1400 سال پہلے، کہ اگر آدمی کوئی اندیشہ ہے کہ ہاتھ میں نجاست یا ایسی چیز لگی ہوئی جس کے ضرر ہے، آدمی کو ہاتھ دھونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھونے کی تلقین کی ہے، کب؟ جب ہاتھ میں ایسی چیز لگی ہو جس کے ضرر ہو سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا من نام وفی یده غمر ولم یغسل ہو فاصابه شیء فلا یلومن الا نفسه، جو آدمی سو جائے اور اس کے ہاتھ میں چکنائی لگی رہے اور اس نے اس کو دھویا نہ تھا، فاصابه شیء، پھر اگر کوئی تکلیف اس کو پہنچ جائے، فلا یلومن الا نفسه، تو وہ اپنے آپ ہی کو ملامت کرے، غلطی اسی کی ہے۔ یعنی ہاتھ میں اگر چکناہٹ ہے اور سو گیا اور چوہا آیا، اس نے دیکھا ماشاءاللہ اور کاٹ لیا اس کو، ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے۔ مٹھائی کھایا، ہاں ہاتھ میں میٹھا لگا ہوا ہے، دیکھو تو ساری چوٹیاں لگی ہوئی۔ تو اگر ایک آدمی ہاتھ کھانا کھاتا ہے اور اس کے بعد ہاتھ میں چکنائی لگی رہتی ہے، تو اس کو ویسے ہی نہیں سونا چاہیے، بلکہ کیا کرنا چاہیے، ہاتھ دھو کر اس کے بعد سونا چاہیے۔ اور اگر اس میں کوئی تکلیف اس کو ہو جائے، تو آپ نے فرمایا غلطی اس کی، وہ اپنے آپ ہی کو ملامت کریں، چوہے کی غلطی بول سکتا ہے نہیں، اس کو تو جو دیکھے گا اللہ نے ویسی پیدا کیا ہے، اس کو چونٹیاں اللہ نے ان کو ویسی پیدا کیا ہے، تو غلطی اس کی ہے کہ وہ اپنی حفاظتی اقدامات کر لیتا، اپنی سیفٹی، اپنی حفاظت کے لیے اپنے ہاتھ کو اچھے سے دھو لیتا۔ تو اس سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھونے کی تعلیم ہم کو ہے، خصوصاً ایسے وقت میں جبکہ ہاتھ میں کیا ہو، چکنائی، گھی، تیل اور ایسی کچھ چکنائی والی چربی کھائے، آپ کو پیٹ بھر کے ڈکار لیا، ایک دم گوشت ووشت کھا کے اب ہاتھ میں چکنائی لگی ہے، ہاتھ کو اچھے سے دھو لینا چاہیے، اس کے بعد سونا چاہیے۔ خاص طور سے آدمی سفر میں کہیں پڑاؤ ڈالا، ایسے وقت میں تو زیادہ تاکید اس کی ہوتی ہے۔ اسی طرح سے چھینک کے وقت بھی ہم کو تعلیم دی گئی کہ ہم احتیاط کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا عطس احدکم فلیضع کفیہ علی وجہہ ولیخفض صوتہ، جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے تو اس کو چاہیے کہ اپنی دونوں ہتھیلیاں اپنے چہرے پر رکھ لے، اپنی دونوں ہتھیلیاں اپنے چہرے پر رکھ لے اور اپنی آواز کو پست کرے۔ اب آدمی سامنے کوئی آدمی ہاں بات کر رہا ہے، قریب آ کر ادھر ادھر کان میں ایک راز کی بات بولنا ہے اور کان اس نے پاس کیا اور آنکھ تھی پورے کان میں چھینکا اس کی، یہ ادب کے خلاف ہے۔ ایک آدمی آپ کی بات سن رہا ہے سامنے اور آپ ایک دم زور سے چھینکیں، آواز بھی ایک دم اونچی اور پوری ناک، ہاں چھینکا تو منہ بھی کھول کے چھینکا، تھوک بھی اڑ رہا ہے، ناک بھی ایک دم پوری ساری، یہ ادب نہیں ہے، یہ بے ادبی، یہ ساتھ بیٹھنے والوں کے خلاف بے ادبی ہے۔ لہذا ادب کیا ہے، ہاتھ آدمی چہرے کو ڈھانپ لے تاکہ اس کے قطرے اگر کوئی چھینک کے یا تھوک اڑ جائے سامنے والے پر نہیں اڑنا چاہیے، اور آواز کو کیا کریں، پست رکھیں۔ لوگ بیٹھے ہیں اور آدمی اچانک ایک دم آنکھ زور سے چھینکے، ہو سکتا ہے کوئی آدمی چائے پی رہا تھا ایک دم جھٹکا اس کو لگ جائے، کوئی آدمی بالکل کوئی باریک کام کر رہا تھا اور اس کا کچھ غلط ہو جائے، تو ہو سکتا ہے بچہ ڈر جائے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو آدمی کو اس طرح سے مطلب زور سے نہیں چھینکنا چاہیے، بلکہ چھینکتے ہو کیا کرنا چاہیے، آواز کو پست کرنا چاہیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان اذا عطس وضع یده او ثوبه علی فی وخفض بها صوته، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب چھینکتے تو آپ اپنے دونوں اپنا ہاتھ یا اپنا کپڑا اپنے منہ پر رکھتے اور اپنی آواز کو پست کرتے۔ تو چھینکتے وقت اگر رومال آپ کے پاس ہے، رومال رکھیے، ہاتھ رکھیے اور آواز کو کیا کیجیے، پست کیجیے۔ نمبر پانچ، لباس کی پاکیزگی کا اہتمام. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے لباس کو پاک صاف رکھیے. اس کے کئی معنی بیان کیے گئے ہیں جس میں سے ایک معنی وہی ہے جو ظاہر ہیں. کیا؟ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھیے. اس سے معلوم ہی ہوتا ہے کہ مسلمان کو چاہیے کہ اپنے کپڑوں سے نجاست کو صاف کر دے، دھو دے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اتانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرآ رجلا شعثا قد تفرق شعره. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ہمارے پاس تشریف لائے تو آپ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ شعثا قد تفرق شعره، اس کے بال بالکل بکھرے ہوئے. فقال اما كان يجد هذا ما يسكن به شعره، آپ نے کہا اس کو ایسا کچھ ملتا نہیں ہے کہ جس سے اپنے سر کے بالوں کو ٹھیک ٹھاک سنبھال کے رکھے. اپنے سر کو بکھرے ہوئے بال، ایک دم بال کہیں جا رہے ہیں، بڑے بڑے بال ہیں اور ایک دم بکھرے ہوئے بال ہیں. آپ نے کہا اس کو کچھ ملتا نہیں، یعنی پانی ہے یا کچھ صابن ہے یا کچھ اور چیز اس طرح کی، تیل ہے، کیا اس کو ایسا کچھ نصیب نہیں ہے، ایسا کچھ دستیاب نہیں جس سے اپنے بالوں کو سلیقے سے رکھے. وَرَأَى رَجُلًا آخَرَ وَعَلَيْهِ ثِيَابٌ وَسِخَ، آپ نے دوسرے آدمی کو دیکھا اور اس نے جو کپڑے پہنے ہوئے تھے بڑے ہی میلے کپڑے تھے، وسخا میلے کپڑے تھے. فقال اما كان هذا يجد ماء يغسل به ثوبه، آپ نے پوچھا اس کو پانی ملتا نہیں کہ اپنے کپڑے دھو لیں، اس کو پانی نہیں ملتا ہے کہ اپنے کپڑوں کو دھو لیں. اس سے معلوم ہی ہوتا ہے کہ آدمی کو اپنے جسم اور اپنے لباس کی پاکیزگی اور ستھرائی کا لحاظ رکھنا چاہیے. یہ کوئی تقوی نہیں کہ آدمی میلا ہے، یہ جوگیوں کا تقوی ہو سکتا ہے، یہ مسلمانوں کا تقوی نہیں ہے. مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ پاک صاف رہنا چاہیے، لباس کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے. نہ صرف یہ کہ نجاست سے پاک رکھے بلکہ گندگی سے بھی آدمی کو اس کو صاف، ایک دم مٹی میں میلے کو چلے، ایسے کپڑے پہننے کی ضرورت نہیں، یہ کوئی فضیلت نہیں. ہاں سادہ لباس آدمی پہنے بلکہ پھٹا ہوا ہو تو بھی برا نہیں، لیکن کیسا ہونا چاہیے؟ صاف ستھرا. تو آپ دیکھیے اسلام صاف ستھرا رہنے کو پسند کرتا ہے، اسلام نے صاف ستھرا رہنے کی ترغیب دی ہے. تو آپ نے جب اس آدمی کو دیکھا بال بکھرے ہوئے ہیں، کپڑے میلے کسی آدمی کے ہیں، تو آپ نے دونوں کے بارے میں کہا اس کو کچھ ملتا نہیں جس سے بالوں کو سلیقے سے رکھے، اس کو پانی نہیں ملتا کہ کپڑوں کو دھو لے. تو یہ چیز بتلاتی ہے کہ اسلام میں یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے کہ آدمی کیسا بھی رہے، اسلام میں یہ چیز پسندیدہ ہے کہ آدمی سلیقے سے رہے، آدمی اچھے سے رہے. اس حدیث کو امام احمد، ابو داؤد، ابن حبان اور حاکم نے روایت کیا ہے. اسی طرح سے اسلام میں نجاست سے اجتناب کو سکھایا گیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تنزہو من البول فإن عام عذاب القبر منه، پیشاب سے بچو، پیشاب کے چھینٹوں سے، قطروں سے بچو، اس لیے کہ عام طور سے قبر کا عذاب پیشاب ہی کی وجہ سے ہوتا ہے، عام طور سے قبر کا عذاب پیشاب کی وجہ سے ہوتا ہے. آج بہت سارے پڑھے لکھے لوگ بھی اس کا اہتمام نہیں کرتے، وہ بالکل اپنے کھاتے وقت میں ٹیبل صاف ہونا چاہیے، پلیٹ میں ایک بھی دھول نہیں ہونی چاہیے، چمچہ صاف ہونا چاہیے، سب صاف ہونا چاہیے، پیشاب کے بارے میں کوئی اہتمام نہیں، گئے ٹوائلٹ میں پیشاب کیا، نہ ہاتھ دھویا نہ کچھ، اور بالکل باہر آ کے اور میک ڈونلڈس. تو یہ حال بہت سارے لوگوں کا، آدمی کو چاہیے کہ وہ پاک صاف رہے، پیشاب کی صفائی ہونا چاہیے. اسلام ایک نیچرل دین ہے، انسان کے لیے اس میں بھلائی ہے، اس کو گندگی سے بچاتا ہے اسلام. تو پیشاب سے بچنا چاہیے. پیشاب سے بچنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ آدمی پیشاب کرنے کے بعد اس کے قطروں کو صاف کر لیں، پیشاب کی جگہ کو صاف کر لیں، اور ہاتھ وغیرہ بھی جو ہے صفائی کے ساتھ دھو لیں. یہ دارالقطنی کی روایت. اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ اسلام میں پاکیزگی کا اہتمام اتنا ہے کہ حیض کی حالت میں عورت سے جماع منع ہے، اس لیے کہ حیض کے خون میں نجاست ہوتی ہے اور وہ عورت کے لیے بھی ضرر ہے، مرد کے لیے بھی ضرر ہے. اگر حیض میں آدمی بیوی سے صحبت کر لے نقصان ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، لوگ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں. قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، کہو کہ حیض یہ تکلیف کی چیز ہے، گندگی، لہذا حیض کی حالت میں عورتوں سے تھوڑا دور رہو، یعنی عورتوں سے صحبت مت کرو. دور رہو کا مطلب یہ نہیں کہ دور رہو، دور رہو کا مطلب ان سے صحبت کرنے سے دور رہو. وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، اور ان کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں، حیض سے پاک ہو جائیں، تبھی ان کے پاس قریب ان کے پاس جاؤ یعنی صحبت کرو. فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، جب وہ پاک صاف ہو جائیں تو پھر جہاں سے اللہ نے تم کو حکم دیا ہے وہاں سے ان کے پاس جاؤ، یعنی عورتوں سے صحبت کرنے میں وہی طریقہ اپناؤ جس کو اللہ نے حلال کیا ہے. اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، یقیناً اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حیض کی حالت میں عورتوں سے صحبت اور مجامعت کرنے سے منع کیا ہے. آپ کسی بھی ڈاکٹر سے پوچھ لیجئے حیض کی حالت میں صحبت کرنا کیسا ہے، یہ نقصان دینے والی چیز ہے، نقصان دینے والی چیز ہے. اور بات یہ کہ یہ اذى کا مطلب تکلیف ہوتا ہے، حیض کی حالت میں عورت کو بھی تکلیف ہوتی ہے، ذہنی طور پر بھی، جسمانی اعتبار سے، اور کمزوری بھی قدرے اس میں آ جاتی ہے، لہذا ایسے وقت میں اس کو ہمدردی کی ضرورت ہوتی ہے اور تکلیف اس کو دینا مناسب نہیں ہے، لہذا اس اعتبار سے بھی حیض کی حالت میں صحبت نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ عورت کو اس میں تکلیف ہے. نمبر 3، کتے کے لحاظ سے اجتناب، پاکیزگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا ولغ الکلب فی اناء احدکم، جب کتا تمہارے برتن میں منہ ڈال کے پیئے فلیورقہ، چاہیے کہ اس پانی کو گرا دو، ثم لیغسلہ سبع مرات، پھر 7 مرتبہ اس کو دھو. کتا اگر برتن میں منہ ڈال دے، پانی پھینک دو اور 7 مرتبہ اس کو دھو. اس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ کتے کا لعاب نجس ہے، اگر نجس نہیں ہوتا تو پانی پھینکنے کا حکم نہیں دیتے، کیونکہ کوئی چیز ضائع کرنا جائز نہیں ہے، لہذا پانی پھینکنے کا حکم اسی لیے ہے کہ وہ پانی نجس ہو چکا ہے، جس سے استفادہ نہیں کر سکتے ہیں. اور برتن دھونے کے لیے کتنی مرتبہ کہا؟ 7 مرتبہ. آج فیشن کیا ہے؟ کتا منہ بھی صاف کر رہا ہے، مالک کا اپنا نہیں. دیکھیے آپ، بہت محبت ہے، کسی آدمی کو نہیں کرنے دے گا. آپ سوچیے، غور کریں، سکے کتا اس کا منہ چاٹ رہا ہے، یہاں تک کہ آگے منہ بالکل، اور کیا ہے، بہت پیار کرتا ہے کتا مجھ سے. اور بچے اگر کریں ایسا تو کرنے دے گا؟ کوئی آدمی دوست کرے تو بھاگنا شروع کرے گا آدمی. تو دوست جھوٹا نہیں کھائے گا کسی کا، کسی کا بچا ہوا کھانا نہیں کھائے گا، لیکن کتا منہ اگر اس کا صاف، پیار اس کو، اس کے منہ میں ہاتھ ڈالے گا. تو یہ عجیب فیشن ہے، اور یہ دور بھی عجیب ہے، اور لوگوں کے دماغ بھی عجیب ہے کہ پاک کیا ہے اور کیا نہیں. ایک آدمی پاک صاف ہے بےچارہ، اس کا بچا ہوا کھانے کو عیب سمجھے گا، لیکن کتے نے اس کے برتن میں منہ ڈال دیا، اس کو کھانا برا نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں، حالانکہ اس کے جراثیم آپ دیکھیں، دن بھر پورا بدن کہاں کہاں زبان چلتی ہے اس کی، گندگی کی جگہ ساری چیز ہے، اور کیا کیا کھاتا ہے، سڑا ہوا نہ جانے کتنی چیزیں، اس کی جو زبان ہے اس پہ کتنے بیکٹیریا ہوتے ہیں. اور وہ کتا جو ہے اس کا لعاب بوائلنگ ٹیمپریچر پر بھی اس کے جراثیم مرتے نہیں ہیں. تو یہاں پر کیا کہا گیا؟ برتن میں منہ ڈالا، اس کو کھانا پینا نہیں ہے، کتنی بھی محبت ہو، کتا گھر میں پالنا ہی غلط ہے، الا یہ کہ کسی کا کھیت ہو، یا سیکیورٹی کے لیے ہو، یا کسی اس طرح کے پرپز سے ہو، بکریوں کی حفاظت کے لیے ہو. ورنہ اگر کوئی آدمی اگر اپنے گھر میں پیار محبت سے گڈو مڈو کے لیے کتا لاتا ہے، تو اسے کیا ہوگا؟ ایک دن میں ایک قیراط ثواب اس کا کم ہوگا. ایک قیراط کس کو کہتے ہیں؟ بہت پہاڑ کے اتنا. اگر کتا آدمی پالتا ہے، اگر یہ وجہ نہیں ہے اس کی، ایسی شوقیہ پال لیا، ایک دن میں ایک قیراط ثواب کم ہوگا. اور ایک قیراط کتنا ہوتا ہے؟ بہت پہاڑ کے برابر ہے. اگر آپ نے بہت پہاڑ نہیں بھی دیکھا ہے تو پہاڑ برابر آپ کو سمجھ سکتے ہیں، اتنا ثواب. دن بھر میں پہاڑ برابر نیکیاں ہوتی ہیں، لیکن کتا پالنے سے یہ نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں. تو کتے کا لعاب بھی پاک صاف کرنے کے لیے ہم کو کہا گیا ہے. ریبیز وغیرہ بیماریاں آپ دیکھیں کتے کی وجہ سے ہوتی ہیں اور اس کے لعاب کو لوگ کوئی یعنی بری چیز نہیں سمجھتے, حالانکہ اسلام میں بتا گیا نہیں, ایک بار نہیں سات بار دھونا پڑے گا. اور ایک حدیث میں کہ اولاہن بالتراب, پہلی مرتبہ مٹی سے اس کو دھونا ہے, پہلی مرتبہ اس کو مٹی سے دھونا ہے. اسی طرح سے خنزیر کو بھی اسلام میں نجس قرار دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ بِهِ أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ. اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ مجھے کوئی اور چیز تو حرام نہیں لگتی ہے سوائے ان چیزوں کے جن کو اللہ نے حرام کیا ہے. یعنی تم اپنی عقلوں سے چیزوں کو حرام کر رہے ہو, ایسا نہیں ہوتا ہے, بلکہ مجھ کو اللہ نے جو وحی بھیجی ہے اس میں جو حرام باتیں بیان کی گئی ہیں ان میں وہ چیزیں نہیں جن کو تم حرام بتاتے ہو. ان میں کیا چیزیں حرام ہیں کھانے والے کے لیے؟ الا ان یکون میتتن, مردار ہو وہ کیا ہے؟ حرام ہے, اس کا کھانا حرام ہے. او دم مسفوحن, یا بہتا خون ہو وہ بھی کھانا حرام ہے. او لحم خنزیر, یا خنزیر کا گوشت ہو. فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا, فَإِنَّهُ رِجْسٌ, یہ خنزیر کا گوشت کیا ہے؟ رجس ہے, نجس ہے, گندگی ہے, ناپاکی ہے. أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ, اور اللہ نے حرام کیا ہے گناہ کو کہ اللہ کے سوا کسی اور کے نام سے جانور کو ذبح کیا جائے, اس کو بھی اللہ نے حرام کیا ہے. تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ حرام ہیں. خنزیر کے گوشت کو اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ حرام کر دیا. کیوں؟ خنزیر آپ دیکھیے, خنزیر گندگی خود کھاتا ہے اور اپنی بھی کھاتا ہے. خنزیر میں ایک گندگی کیا ہے؟ گندگی کھاتا ہے. اور اس کے دوسرے نقصانات الگ ہیں کہ اس کے جسم سے گندگی باہر زیادہ نہیں نکلتی ہے بلکہ اس کے جسم میں مل جاتی ہے, اور چربی, نقصان والی چربی بہت زیادہ اس میں بنتی ہے. لہذا خنزیر کا گوشت اسلام میں سرے سے کیا ہے؟ حرام. اور اس کو نجس العین کہا گیا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ٹوٹل پورا کا پورا نجس ہے, پورا نجس ہے. تو خنزیر کا گوشت بھی اسلام میں کیا ہے؟ حرام ہے. اور اسی طرح کہ آپ دیکھیں گے کہ بہتا خون, کھانا مردار, یہ ساری چیزیں انسان کے لیے ضرر ہیں, لہذا ان تمام چیزوں کو اللہ نے کیا کر دیا ہے؟ حرام, تاکہ انسان کی جسمانی اعتبار سے, غذائیت کے اعتبار سے بھی پاکیزگی رہے, وہ ایسی چیزیں نہ کھائے جو اس کے لیے تعفن اور گندگی والی برائی اس کے لیے. اسی طرح سے اسلام میں جگہوں کو پاک رکھنے کی بھی تعلیم ہے. عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببناء المساجد فی الدور وان تنظف, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حکم دیا کہ ہم قبائل میں مسجدیں تعمیر کریں اور ان کو پاک صاف رکھیں. وان تنظف, مسجدوں کو ہم صاف رکھیں, اس کی صفائی کریں. تو مسجدوں کی تعمیر کے ساتھ ساتھ دوسرا حکم کیا دیا آپ نے؟ مسجدوں کو کیسا رکھنا ہے؟ پاک صاف رکھنا ہے. اس حدیث کو امام ابو داؤد, ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. ایک حدیث میں آپ نے فرمایا البزاق فی المسجد خطیئہ وکفارتها دفنها, مسجد میں تھوکنا یہ غلطی ہے, یہ گناہ ہے. وکفارتها دفنها, اور اس کا کفارہ یہ ہے کہ اس کو دفن کر دے. اس اعتبار سے کہ اس زمانے میں مسجدیں ہماری ایسی نہیں تھی جیسے آج ہے. اس زمانے میں مسجد کیسی تھی؟ اس کے اندر مٹی اور ریت ہوا کرتی تھی. تو اگر کسی نے غلطی سے تھوک دیا مسجد کے اندر, اگر اس کو عادت ہے تھوکنے کی, اگر اس نے تھوک دیا وہاں پہ تو یہ غلطی ہے, مسجد میں تھوکنا نہیں چاہیے. لیکن اگر تھوک دیا اس نے تو اس گناہ کا کفارہ یہ ہے کہ وہ اس کے اوپر کیا ڈال دے؟ مٹی ڈال دے, پاؤں سے مٹی اس پہ ڈال دے اور اس کو دفن کر دے. تو مسجدوں میں صفائی کا بھی حکم آپ نے دیا ہے. اسی طرح سے آنگن کو صاف رکھنا بھی آپ نے سکھایا ہے. آپ نے فرمایا طہروا افنیتکم فان الیہود لا تطہروا افنیتہا, اپنے آنگن کو، اپنے برآمدے کو صاف رکھو، اس لیے کہ یہود اپنے آنگن کو صاف نہیں رکھتے ہیں۔ تو اس حدیث کو بھی امام الطبرانی نے الاوسط میں روایت کیا، یہ حدیث صحیح ہے۔ تو اسے بات معلوم ہوئی کہ اسلام اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ ہم اپنے گھروں کو، اپنی مسجدوں کو پاک صاف رکھیں، یعنی کہ گندگی پھیلا۔ بہت سے مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ گھر بھی گندے اور بستیاں بھی گندی ہیں۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ مسلمان بہت صاف نہیں رہتے، کچرا گھر کا دروازے میں پھینک دیا، گھر کے اندر صفائی کا اہتمام نہیں، گھر کے باہر مسلمانوں کی بستیوں میں دیکھو کچرا کہیں بھی پھینکا ہوا ہے، گندگی پھیلی ہوئی ہے۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام ایک ایسا دین ہے جو مسلمان کو صفائی اور ستھرائی، پاکیزگی کی تعلیم دیتا ہے۔ مسلمان کو چاہیے کہ اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھے، مسلمان کو چاہیے کہ اپنے جسم کو پاک صاف رکھے، مسجدوں کو صاف رکھے، اسی طرح سے اپنی بستیوں کو پاک صاف رکھے۔ آج آپ دیکھیے دوسری قومیں اس کا اہتمام کر رہی ہیں، صفائی ابھیان دوسرے لوگ کر رہے ہیں، حالانکہ کام کس کا ہے؟ مسلمانوں کا ہے، مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، مسلمانوں کا شعار ہے کہ وہ اپنی بستیوں کو، گھروں کو، مسجدوں کو پاک صاف رکھتے ہیں۔ لیکن آج دیکھا جائے تو گندگی زیادہ تر کس کے پاس دکھائی دیتی ہے؟ مسلمانوں کے پاس۔ اس کا کوئی اہتمام نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ذہن کی گندگی کی علامت ہے۔ ایک آدمی اپنے معاشرے کو پاک صاف نہ رکھے، اپنے جسم اور اپنے گھر اور مسجدوں کو صاف نہ رکھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتقوا اللعانین، لعنت کی دو باتوں سے بچو۔ قالوا ومن لعانان یا رسول اللہ، لوگوں نے کہا اللہ کے رسول، لعنت کی دو باتیں کیا ہیں، وہ کون سی دو چیزیں ہیں جو لعنت کا سبب بنتی ہیں؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس او في ظله، آپ نے فرمایا آدمی کا لوگوں کے راستے میں پاکانہ کرنا، استنجا کرنا، گندگی کرنا، او فی ظلہم، یا ان کے سائے کی جگہوں میں پیشاب پاکانہ کر دینا۔ تو ایک آدمی سڑک پر ہی پیشاب پاکانہ کر دے، راستے کے بیچوں بیچ گندگی ڈال دیا، یا اسی طرح سے لوگوں کے سائے کی جگہ ہے پیڑ کے نیچے وہاں گندگی کر دیا، یہ حرام ہے، اور اگر آدمی ایسا کرتا ہے تو وہ گناہگار ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منع کیا ہے۔ تو اسلام دیکھیے، اسلام میں کتنا لحاظ رکھا گیا ہے کہ ایسی جگہوں پر گندگی نہ کی جائے کہ لوگ بیٹھتے ہیں وہاں پر، اور ایسی جگہوں پر گندگی نہ کی جائے جہاں سے لوگوں کا گزر ہوتا ہے۔ مسلمان اپنی حاجت سے دوسروں کو تکلیف نہیں دیتا ہے، یہ مسلم کی روایت تھی۔ اسی طرح سے آپ نے فرمایا، لا یبولن احدکم فی الماء الدائم الذی لا یجری ثم یغتسل فیہ، تم میں سے کوئی شخص ایسا نہ کرے کہ رکے ہوئے پانی کے اندر پیشاب کر دے اور پھر اسی میں غسل کرنے لگ جائے۔ رکا ہوا پانی ہے، اسی میں پیشاب کر دے اور اسی میں پھر غسل بھی کر لیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو جہاں رکا ہوا پانی ہوتا ہے، اب دیکھیں بہت سارے لوگ ٹینک میں تیرنے کے لیے جاتے ہیں، ہاں اندر ہی کیا کر دیا، پیشاب ضروری تھوڑی ہے، کسی کو کیا معلوم پڑ رہا ہے، صحیح نہیں ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ وہ رکا ہوا پانی ہے، اس میں پیشاب نہیں کرنا چاہیے۔ اگر وہ تھوڑا پانی ہو تو نجس ہو جائے گا، دو کلا سے اگر کم ہے تو نجس ہو جائے گا، لیکن اگر زیادہ بھی ہے تب بھی گندگی کے واقع ہونے سے اور اس کی تکرار سے ایک وقت آئے گا کہ وہ ناپاک ہو جائے گا۔ تو اسلام میں اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ رکے ہوئے پانی میں پیشاب نہیں کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسی کے فائدے کا وہ ہو سکتا ہے، کوئی اس کو لے کر استعمال کر سکتا ہے، اور آپ اس میں پیشاب کر دیے تو کیا ہو گیا؟ گندا۔ تو رکے ہوئے پانی میں پیشاب نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے اور بھی احکام ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں آج کے لیے اتنا کافی ہے کہ اسلام میں مسلمانوں کو اپنے عقیدے اور اپنے جسم، اپنے لباس، اپنی جگہوں کی، مسجد اور گھر اور راستوں کی پاکیزگی اور صفائی کی تعلیم ہے۔ اسلام ایک ایسا دین ہے جو زندگی کے تمام امور میں رہبری دیتا ہے، اور اسلام مسلمانوں کو پاک صاف رہنا سکھاتا ہے۔ اگر ایک انسان کی زندگی میں اسلام آ جائے تو اس کی زندگی سے گندگی نکل جائے گی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین کا علم حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔